بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامن سورہ آراف کی آیت 158 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے علی اربابی۔ اور سامن، اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ سامن عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد ہمارا روز کا مستقل سلسلہ وار پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پروگرام صبح امید کے بعد آپ تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ سامعین، ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامن، صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت کے مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت مطابق 6:00 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 6:30 بجے سن سکتے ہیں۔ اسی طرح رات کی نشریات میں خبریں پاکستان کے وقت مطابق 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 9:00 بجے پیش کی جاتی ہیں۔ سامعین، اب سے کچھ ہی لمحوں بعد ہم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے اندرونی معاملات سے متعلق برطانوی وزیر خارجہ کے مداخلت پسندانہ بیان پر ایران کی وزارت خارجہ کا رد عمل۔ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف راولپنڈی میں آج عوامی طاقت کا مظاہرہ کرے گی۔ ہندوستان کی عام آدمی پارٹی کی جانب سے بی جے پی پر پارٹی کے کنوینر اروند کیجریوال کے قتل کی سازش کا الزام۔ اور سامنے پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے برطانوی حکام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف الزامات عائد کرنے کے بجائے اپنے ملک کے عوامی مطالبات پر توجہ دیں اور مہاجروں اور مسلمانوں کے خلاف نسلی امتیاز برتنے سے باز آ جائیں۔ ایران کی وزارت خارجہ ترجمان ناصر کنعانی نے ایران کے اندرونی معاملات سے متعلق برطانوی وزیر خارجہ کے مداخلت پسندانہ بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ان کے اس بیان کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ کو چاہیے کہ علاقے میں ایران کے کردار کے بارے میں بے بنیاد الزامات عائد کرنے کے بجائے بہتر ہوگا کہ علاقے کے ملکوں میں اختلافات پیدا اور علاقے کے بعض ملکوں کو ہتھیاروں کے فروخت کے ذریعے انسانیت کے خلاف جرائم کے ارتکاب سے باز آ جائے۔ برطانوی وزیر خارجہ نے اپنے ایک مداخلت پسندانہ بیان میں ایران میں بلوا کرنے والے عناصر کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اندرون ملک عوام کی سرکوبی کرنے والا ایران بیرون ملک ہمارے دوستوں اور اتحادی ملکوں کے لیے خطرہ ہے۔ ناصر کنانی نے کہا کہ برطانیہ اور بعض یورپی ملکوں کو چاہیے کہ ایرانی قوم کے خلاف اپنے غیر انسانی اقدامات کا جواب دیں اور بین الاقوامی اداروں میں اپنی ذمہ داریوں پر عمل کریں۔ واضح ہے کہ انسانی حقوق کے مسئلے میں دوہرا معیار اختیار کرنے والا ملک برطانیہ ایران کے خلاف کسی بھی قسم کا اس طرح کا کوئی دعویٰ کرنے کی اخلاقی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ایران کی وزارت خارجہ ترجمان ناصر کنانی نے ایک اور بیان میں اعلان کیا ہے کہ تہران چند مغربی ملکوں کے ایران مخالف اقدام کی بنیاد پر اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کی منظور کردہ قرارداد کی شدید مذمت کرتا ہے۔ اس بیان میں کہا گیا کہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا صرف چند ملکوں کے مختصر مدت مفادات کی خاطر ایک بار پھر غلط استعمال کیا گیا ہے۔ ایران کے دفتر خارجہ ترجمان نے ایران میں مہسا امینی کی موت پر ایک بار پھر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مہسا امینی کی موت کے سلسلے میں تمام ایرانی حکام نے ایران کے بنیادی آئین اور دینی تعلیمات کی بنیاد پر انسانی حقوق اور انسانیت کے پہلو کو پیش نظر رکھا ہے اور اس ناخوشگوار واقعے کے سلسلے میں ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا ہے۔ اس بیان میں مزید کہا گیا کہ احتجاجی مظاہروں دوران بلوائیوں کی جانب سے تشدد پسندانہ رویہ اختیار کیے جانے اور صورتحال سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے بلوا پھیلانے کی کوشش نیز حالیہ دو مہینے کے دوران منظم سازش کے تحت ایران کے داخلی امور میں بیرونی مداخلت اور اسی طرح بعض افراد اور گروہوں کو مسلح کیے جانے جیسے دہشت گردانہ اقدامات کے باوجود نہایت بردباری کے ساتھ صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے ملک میں امن و امان کا تحفظ کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ اس کوشش کے دوران ایران کے دستیوں سیکورٹی اہلکاروں کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا اور درجنوں دیگر امن محافظ سیکورٹی اہلکاروں سمیت ہزاروں افراد زخمی ہوئے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے سرحد کے ساتھ اعلان کیا کہ انسانی حقوق کونسل کے خصوصی اجلاس میں جرمنی اور ایران مخالف قرارداد کے بانی دیگر ممالک نے سیاسی محرکات کے حامل اقدام کی انجام دہی میں تاریخی غلطی کا ارتکاب کیا ہے۔ اس بیان میں اسی طرح کہا گیا کہ جرمنی اور اس کے اقدام کی حمایت میں قدم اٹھانے والے بعض مغربی ملکوں نے غلط اندازوں کی بنیاد پر اور ایران مخالف ذرائع ابلاغ کے جھوٹے پروپیگنڈے کے زیر اثر قرارداد پیش کرنے میں اسٹریٹجک غلطی کا ارتکاب کیا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ واضح ہو جائے گا کہ ان ممالک کی سیاسی کوتا فکری اور تنگ نظری خود ان کے نقصان پر منتج ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے راولپنڈی میں آج بھرپور عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا جائے گا، جس میں شرکت کے لیے ملک بھر سے کارکنان قافلوں کی صورت پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے احتجاج کے سبب اسلام آباد کا ریڈ زون سیل کر دیا گیا۔ پنڈی اور اسلام آباد کو ملانے والے فیض آباد انٹرچینج اور زیرو پوائنٹ پر کنٹینرز رکھ دیے گئے۔ پولیس کے مطابق فیض آباد اور زیرو پوائنٹ کو مری روڈ سے اسلام آباد داخلے کے لیے بند کیا جا رہا ہے اور اسے جزوی بند کیا جائے گا۔ کشمیر چوک سے ریڈ زون اور شہر کی جانب داخلے کو بھی جزوی بند کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ 26 نومبر چونگی اور کورال چوک سے بھی جزوی طور پر داخلہ بند کیا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ نے پاکستان تحریک انصاف کو 26 نکات پر جلسے کی اجازت دے دی ہے، جس کے مطابق پی ٹی آئی کو رات 12 بجے سے پہلے جلسہ گاہ کو خالی کرنا ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان دوپہر 2 بجے زمان پارک سے راولپنڈی کے لیے روانہ ہوں گے۔ دوسری جانب ضلع انتظامیہ نے پی ٹی آئی قیادت کو تھریٹ الرٹ کے حوالے سے آگاہ کر دیا ہے، جس کے تحت پنڈال اور جلسہ گاہ کے اطراف میں فول پروف سیکورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ جلسے کی حفاظت کے لیے 7,000 سے زائد پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا جائے گا، جبکہ بلند مقامات پر اسنائپرز بھی موجود ہوں گے۔ پی ٹی آئی قائدین نے واضح کیا کہ عمران خان اور پنڈی مارچ کی سیکورٹی کی ذمہ داری حکومت کی ہے، اگر کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار حکومت اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو سمجھا جائے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ روس اور یوکرین سے گندم برآمد کرنے کے معاہدے پر ترکیہ کے صدر کا کردار قابل ستائش ہے۔ پی این ایس جہاز کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے بعد ترک صدر کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان اور ترکیہ کے تعلقات گہرے اور تاریخی ہیں، آج ہمارے تاریخی تعلقات کا ایک عظیم دن ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ ترکیہ نے ہر مشکل وقت اور تمام عالمی فورمز پر ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو آج متعدد تنازعات کا سامنا ہے، اگر امن سے رہنا ہے تو جنگ کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان سستے اور قابل تجدید توانائی ذرائع کے لیے اقدامات کر رہا ہے، پاکستان اور ترکیہ کو قابل تجدید توانائی کے حصول کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا، دنیا بھر کی طرح پاکستان کو بھی توانائی کی قلت کا سامنا ہے۔ اس موقع پر ترک صدر رجب طیب اردوغان نے کہا کہ پاکستان اور ترکیہ کے گہرے برادرانہ تعلقات ہیں، ہم نے سیلاب متاثرہ بھائیوں کی ہر ممکن مدد کی۔ ان کا کہنا تھا کہ دو طرفہ دفاعی تعلقات باہمی تعلقات کا بنیادی ستون ہے۔ پاکستان اور ترکیہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے متحد ہیں، دہشت گردوں خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر گامزن ہیں۔ پاکستان میں جنرل عاصم منیر کی بطور آرمی چیف تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جنرل عاصم منیر 3 سال تک ملک کے اعلیٰ ترین فوجی عہدے پر فائز رہیں گے۔ حکومت کی جانب سے جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ جنرل ساحر شمشاد 3 سال تک چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے عہدے پر باقی رہیں گے۔ جنرل ساحر شمشاد 27 نومبر اور جنرل عاصم منیر 29 نومبر کو اپنے عہدے کا چارج سنبھالیں گے۔ اسی کے ساتھ موجودہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کے 27 نومبر کو اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے 29 نومبر کو ریٹائر ہونے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ ہندوستان کی عام آدمی پارٹی نے بی جے پی پر پارٹی کے کنوینر اروند کیجریوال کے قتل کی سازش کا الزام لگایا ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر اور دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا نے جمعے کو ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ریاست گجرات اور دہلی کارپوریشن ہاتھ سے نکل جانے کے خوف میں مبتلا بھارتی جنتا پارٹی نے بقول ان کے اروند کیجریوال کے قتل کی سازش تیار کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی ایم پی منوج تیواری اروند کیجریوال کو کھلے عام قتل کی دھمکی دے رہے ہیں اور حکومت ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ منوج تیواری کو گرفتار کر کے پوچھنا چاہیے کہ اروند کیجریوال کے قتل کی سازش کے بارے میں وہ کیا جانتے ہیں۔ دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مسٹر کیجریوال پر حملہ ہو سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ مسٹر تیواری کو کیسے پتا چلا کہ ان پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل ینس اسٹولٹن برگ کا کہنا ہے کہ روس کے حملے اپنے دفاع میں یوکرین کو جتنا بھی وقت لگے گا ہم مدد کرتے رہیں گے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل ینس اسٹولٹن برگ نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ مغربی ممالک کے عسکری اتحاد کی 30 رکن ممالک یوکرین کو ایندھن، جنریٹرز، طبی سامان، سرمایہ ساز و سامان اور ڈرون جیمنگ ڈیوائسز سمیت غیر معمولی اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ فٹ بال ورلڈ کپ میں ایران کی کامیابی پر ملک بھر میں جشن منانے کا سلسلہ جاری ہے اور صدر مملکت نے قومی ٹیم اور ایرانی عوام کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ایران کے عوام نے کل جمعے کو قطر میں جاری فیفا 2022 ورلڈ کپ میں ایرانی قومی ٹیم کی شاندار کامیابی پر سڑکوں پر نکل کر جشن منایا، ایران کے حق میں نعرے لگائے اور گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے ہارن بجائے۔ پرجوش عوام کے ہاتھوں میں ایران کے پرچم تھے اور وہ خوشی سے انہیں لہرا رہے تھے۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے فٹ بال ورلڈ کپ میں ویلز کے خلاف کامیابی کے بعد ایرانی قومی فٹ بال ٹیم اور ایرانی قوم کو مبارکباد پیش کی۔ اپنے پیغام میں صدر مملکت نے کہا کہ قوم کی نیک دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے عالمی خبریں آپ نے سماعت فرمائی اور اس مرحلے میں پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں پاکستان میں نئے آرمی چیف کی تقرری کے تناظر میں گفتگو کریں گے۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، ایک طولانی کشمکش کے بعد بالآخر پاکستان میں نئے آرمی چیف کی تقرری عمل میں آ گئی ہے، جو 29 نومبر کو موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے سبکدوش ہونے کے بعد عہدہ سنبھال لیں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی تناظر میں گفتگو کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم پاکستان میں نئے آرمی چیف کی تقرری کی اہمیت کے ساتھ ہی اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ کیا یہ تقرری غیر متنازع ہے اور پی ٹی آئی نے دل سے اس تقرری کی حمایت کی ہے، اور پاکستان کی سیاست پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے حصہ لیں گے ممتاز تجزیہ نگار غلام عباس حیدری صاحب، اور ٹیلی فون لائن کے ذریعے آج کے پروگرام میں شریک کیا جائے گا پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار راشد احد صاحب۔ گفتگو کا آغاز ہم کریں گے غلام عباس حیدری صاحب سے جو یہاں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ جناب اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے،
بہت شکریہ۔
بہرحال ایک غیر معمولی اور طولانی کشمکش کے بعد بالآخر پاکستان میں آرمی چیف کی تقرری کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ پاکستان کے نئے آرمی چیف کا انتخاب آپ کے خیال میں کن بنیادوں پر کیا گیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں شرافت صاحب، حکومت کا تو یہ کہنا ہے کہ سینئرٹی کی بیس پہ جو ہے انہوں نے یہ جو ہے اقدام کیا ہے، لیکن جو شواہد ہے، جو قرائن ہے، وہ بتاتے ہیں کہ عمران خان نے جب وزیر اعظم تھے تو جو عاصم منیر صاحب ہیں، جو ابھی
آرمی چیف
جو بن گئے ہیں، جو کہ 29 تاریخ کو اپنے جو حلف بھی لیں گے، تو یہ اس وقت جو ہے آئی ایس آئی کے چیف تھے۔
جی،
تو کسی بات پہ جو ہے ان کے درمیان جو اختلافات پیدا ہو گئے تھے، تو
عمران خان اور عاصم منیر،
جی ہاں، نہیں اسی عاصم منیر، جی ہاں، اس وقت
جنرل عاصم منیر،
جی ہاں،
اور عمران خان کے
درمیان، تو وہ کوئی کیس لے کر آئے تھے عمران خان کے پاس، تو عمران خان نے جو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ کچھ اس میں جو ہے وہ کچھ مسئلہ گمبھیر ہے، اسے جو ہے آپ کے جو کہتے ہیں کہ آپ کے کچھ رشتے دار تھے، تو عمران خان نے کہا تھا کہ اس کیس کو آپ چھوڑ دیں۔ تو اسی پر جو ان دونوں کے اختلافات پیدا ہوئے، اور 8 مہینے بعد جو ہے انہیں اس کے عہدے سے سبکدوش کر دیا، وہ آئی ایس آئی کے چیف تھے، تو وہاں سے ان دونوں کے مابین اختلافات پیدا ہو گئے تھے، اور یہ اختلافات بدستور تھے، اور عمران خان کی یہی کوشش تھی کہ کسی بھی طور جنرل عاصم منیر جو ہے چیف آف دی اسٹاف نہ بن جائیں، جبکہ نواز شریف کی یہ کوشش تھی کہ ہر طریقے سے انہیں جو ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف بنایا جائے۔ دیکھیں صرف 2-3 دن بعد ہی ریٹائر ہونے والے تھے،
جی،
لیکن ایکسٹینشن دی، یعنی وہ فریز کر دیا ان کے اس کو جو ہے، اور اب جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا اس کے مطابق 3 سال تک یہ آرمی چیف کے عہدے پر براجمان رہیں گے،
جی۔
لیکن دوسری طرف جب باجوہ صاحب جا رہے تھے، آخری انہوں نے جو اسپیچ کی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ فوج، واضح طور پر انہوں نے اظہار کیا تھا، اعتراف کیا تھا کہ فوج نے مداخلت کی ہے پاکستان کی سیاست میں، لیکن اب کے بعد جو ہے فوج مداخلت نہیں کرے گی،
جی۔
لیکن اس کے بعد جو ہے جتنے بھی جو پاکستان کے جو سیاسی ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ فوج کبھی بھی کسی بھی طور پاکستان کی سیاست سے پیچھے نہیں ہٹے گی، کیونکہ زندہ رہنے کے لیے فوج کو یہ ضروری ہے کہ وہ زندہ رہے اور وہ پاکستان کی سیاست میں مداخلت کرے، کیونکہ پاکستان میں جو پہلی بات ہوتی ہے وہ فوج کی ہوتی ہے، اور آپ نے اپنے انٹرویو میں یہ بات کہی کہ دنیا میں بہت سے آرمی چیف آتے ہیں لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن پاکستان میں اس مسئلے کو کیوں زیادہ اچھالا جاتا ہے؟ اس لیے کہ پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان سے صدر کے صدر سے زیادہ اختیارات جو ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف کے پاس ہیں۔ آپ نے ماضی میں بھی دیکھا کہ کتنی حکومتوں کو جو ہے انہوں نے جو گھر بھجوا دیا، کئی وزیر اعظم جو ہے وہ اقتدار سے ہٹ گئے، پھانسی ہو گئی اسی آرمی چیف کے ہوتے ہوئے۔ تو اس لیے پاکستانی سیاست میں فوج کا عمل دخل زیادہ ہے، اور یہ جو تعیناتی ہوئی ہے یہ جو متنازع ہے۔
اچھا ایک چیز اور بھی یہاں پہ وضاحت ہو جائے، دیکھیے یہ اختیارات میرے خیال میں آئین پاکستان تو نہیں دیتا ہے، فوج کے پاس چونکہ طاقت ہے،
جی،
فوجی طاقت ہے، اس لیے وہ فوجی طاقت کا استعمال کرتے ہیں، اور ماضی میں جب بھی کو ہوا ہے،
جی،
حکومت کا تختہ الٹا گیا ہے تو آئین معطل کیا گیا ہے،
جی ہاں۔
بہت بہت شکریہ، ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے راشد احد صاحب سے۔ جی راشد صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جناب اتحادی حکومت کا دعویٰ ہے کہ جنرل عاصم منیر کو صرف سینیارٹی کی بنیاد پر افواج پاکستان کا سپہ سالار مقرر کیا گیا ہے، کیا واقعی صرف سینیارٹی پیش نظر تھی حکومت کے؟
بہرحال یہ ایک طرح سے جو آرمی چیف کا سلیکشن ہے،
جی جی،
اس میں بہت زیادہ پولیٹیکل لیڈرز کا عمل دخل یعنی مؤثر نہیں ہوتا،
جی جی،
یعنی وہ کوشش تو کرتے ہیں،
جی جی،
کہ بہرحال فوج کا اپنا ایک نظام ہے،
جی جی،
اور اپنا انہوں نے ایک بڑا مضبوط سسٹم ڈیولپ کیا ہوا ہے،
جی جی،
تو اب پولیٹیکل لیڈرز وہی ہے کہ گریٹ ساگ ساور کے انگور کھٹے ہیں،
جی،
وہ کیسے کہیں گے کہ ہماری جو ہے یعنی پاکستان کے بڑی پالیٹک میں हमारा सियासतदान कहेंगे कि हमारा कोई असर रसूख नहीं है ये है। कभी कहते इसका इकरार भी करते हैं, कभी इजहार भी कर देते हैं जब उनको मजबूरी आती है, लेकिन बड़ा दल इसके अलावा चारा किया था। अगर मसला मान लिया जाए कि वो इमरान खान साहब को अगर से इनकी फिक्री या महंगी नहीं थी, इनकी यानी कि इनके कुछ इख्तलाफात होंगे भी, तो अब इमरान खान साहब इसको क्या करके सिवाय वो खुद अपनी ही तौहीन करेंगे और क्या है। चुनाव यही वजह है कि
देखिए राबता राशिदा साहब से
हकीकत पसंदी का मुजाहरा करें
जी जी,
और जाहिर है कि उन्होंने भाग दौड़ की और बिलाकर उनको फौज की बात भी रखनी थी और इमरान खान को कायल भी करना था। ज्यादा फौज ने जो अपनी मनसूबाबंदी अपने लीडर के हवाले से की थी वो कामयाब हो गई
जी जी।
अब पॉलिटिकल लीडर्स के पास कोई बहुत ज्यादा ऑप्शन भी नहीं होता है, मजीद वो ये करते तो मजीद क्यूस मजीद का मुआयल होता, वो मजीद पेचीदा होता, मजीद ताखीर होती, ये था कि इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स के यानी के बहाने पर पहुंच चुकी है, तो वो इसको बहुत ज्यादा लिंगर करते तो बहुत सारी परेशानियां आती। चुनाचा बिल आखिर जो आर्मी के मुतालिक जो आम तासुर है वो तासुर सही ही है कि मेन पावर वील्डर वही यानी कि इख्तदार पर असल गिरफ्त हुई की है, इसलिए कि आपने बड़ा सही बात कहा कि इसलिए उनके हाथ में डंडा है समझा ना। तो हम बर सगीर के अवाम जो है ना किसी भी सीरियस इशू का चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो सोशल हो चाहे वो रिलीजियस कोई भी उसमें जो बात भी करते हैं तो उसमें हम ताकत के यानी रोल को ताकत के किरदार को फैसला खुद मानने पर मजबूर होते हैं ताकत के किरदार को। और जाहिर है वो ताकत जो है वो फिजिकल ताकत होती है मिलिट्री ताकत होती है यानी तो पॉलिटिशियंस भी मजबूर हैं कि वो फिजिकल ये हमारे इमाम का इसलिए कि वो कोई सीरियस इशू अगर कोई है पॉलिटिकल या कोई दूसरा इशू सोशल एजुकेशनल तो उसका वो सेंटिमेंटल और इमोशनल रिस्पॉन्स देते हैं हम बरसगीर के मुकदमे
जी जी
उसका इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स नहीं देते। ये सिर्फ ईरान को इम्तियाज रात
जी
और वहां के जो बालिग नजर मराजे थे उन्होंने आवाम की
जी राशिद साहब से रबते में थोड़ी प्रॉब्लम है। राशिद साहब दो मिनट का वक्त हमारे पास रह गया है, नई तकरूरी का पाकिस्तान की सियासत पर क्या असर पड़ सकता है?
मेरे ख्याल में कोई फंडामेंटल चेंजेस नहीं आएंगी
जी,
कोई बुनियादी तब्दीली नहीं आएगी
जी,
और इस वक्त तो और भी कोई बुनियादी तब्दीली नहीं कर सकते। पाकिस्तान को जो पाकिस्तान की आर्मी कोई बहुत जुर्मंदाना इकदाम नहीं कर सकती है, मतलब इस वक्त यही जुड़ रहा है कि एक एक दुनिया में एक यानी कि एक बैलेंस ऑफ पावर जो है वेस्ट से ईस्ट में शिफ्ट हो रहा है
जी।
पाकिस्तान को इतनी जरूरत नहीं है कि साथ साथ वो ईस्ट के साथ हो जाए, वो अभी भी अमेरिकन कंसिडरेशन को गया। कम से कम आप यही करते के यानी डिप्लोमेटिक क्या कहते हैं डिप्लोमेटिक जो माफूलियत होती है उससे काम लेते हुए अपनी न्यूट्रलिटी का इजहार कर देते कि क्या कहते हैं कि हम न्यूट्रल है उसमें, लेकिन आप देखिए कि उनको मिलिट्री लीडरशिप ने इमरान खान को मालाइन किया कि वो ठीक उस क्यों चले गए वहां, हालांकि इमरान खान ने कहा कि हम मिलिट्री लीडर्स के मशवरे से गए
जी जी।
तो ये मैंने देखा है कि वेस्ट के और बिलखुसूस अमेरिका के की जो पॉलिसी है वो क्लियर कट उसके खिलाफ क्लियर कट कोई स्टैंड पाकिस्तान आर्मी नहीं लेती है, और जब तक ये नहीं लगे उस वक्त जाए। आपने देखा कि चाइना का सी पैक इसी वक्त इसी वजह से मुअल्लक है ना, ग्वादर पोर्ट की डेवलपमेंट इसी वजह से मुअल्लक है
जी,
और इसी वजह से ईरान का जो पाइपलाइन है ना गैस पाइपलाइन वो इसी वजह से मुअल्लक हुआ। तो जब तक आप प्रेशर कबूल करेंगे तो वो
बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल राशिद अहद साहब का ये कहना बहुत हद तक सही मालूम होता है कि पाकिस्तान का असल मसला आर्मी चीफ की मुदाखलत सियासत में नहीं है, बल्कि असल मसला बैरूनी मुदाखलत पाकिस्तान के अंदर है। پروگرام کے بارے میں ہمیں ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے عزیز ناظرین سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ. شکریہ.
ابھی آپ سامعین پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے, اور سامعین اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میں لب کشا نہیں ہوں, یہ روشنی سی کیا ہے, خوشبو کہاں سے آ خوشبو کہاں سے آئی. شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں. شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں, میں لب کشا نہیں ہوں. پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں, اور آنسوؤں کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں, کشا نہیں ہوں. کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے, کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف کے راستے میں, تیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں. تیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں, کشا نہیں ہوں.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید.
صبح امید.
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی
اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. فرزند رسول حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، جو اللہ کی عبادت و اطاعت کرے گا اللہ ہر شے کو اس کا مطیع بنا دے گا. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، جہاد کے معنی، کلمہ اسلام کی سربلندی اور شاعر ایمان کی سرفرازی کے راستے میں جان و مال قربان کر دینا ہے، اور مجاہد اسے کہتے ہیں جو اپنی تمام تر طاقت، توانائی اور قدرت کو آخری لمحے تک اپنے مقصد کے حصول کے لیے صرف کر دے. دنیاوی لحاظ سے جہاد کے معنی اپنے مفاد کے لیے تن من دھن کی بازی لگا کر اپنا مقصد یعنی الو سیدھا کرنا ہے، لیکن شرعی لحاظ سے جہاد یہ ہے کہ انسان اپنی جان و ثروت کو قربان کرنے کے ساتھ ساتھ کلمہ توحید اور اسلام کی سربلندی اور اسلامی رسالت اور شریعت کے نفاذ کی راہ میں ہر ممکن تلاش و کوشش کرے. کلی طور پر جہاد کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جہاد اکبر اور جہاد اصغر. اسلام کی سربلندی اور کلمہ حق کی سرفرازی کی خاطر کفار و مشرکین کے ساتھ جہاد کرنے کو جہاد اصغر کہتے ہیں، جبکہ معنوی درجات کی بلندی کے لیے اپنے نفس امارہ اور لوامہ کے ساتھ جہاد کرنے کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں سورہ حجرات کی 9ویں اور 10ویں آیتوں میں بیان ہوا ہے کہ اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں تو انہیں صلح کی طرف دعوت دو، اور اگر ان میں سے ایک ظلم کی جانب بڑھے اور قتل و غارت سے باز نہ آئے تو اس کے ساتھ جنگ کرو جب تک کہ صلح کی طرف نہ لوٹ آئیں. واضح ہے کہ اس جنگ کا فلسفہ مطلقہ عدالت کی برقراری، آزادی اور حریت کو پامال ہونے سے بچانا ہے، اور ظلم و سرکشی سے روکنا اور سماج میں نظم و نسق قائم کرنا ہے. اس جنگ کا مقصد یہ ہے کہ اجتماعی توازن برقرار رہے اور سرکش افراد کو سرنگو کیا جائے، اور لوگوں کو عقیدے اور ایمان کے اعتبار سے آزاد رہنے کا حق دیا جائے. جہاد کی ماہیت دفاعی ہے، یعنی اسلام میں کسی عنوان سے جنگ و جدال، مد مقابل کا مال و ثروت چھیننے یا دشمن پر حکومت کرنے کی غرض سے ہرگز جائز نہیں ہے. اس طرح کی جنگ اسلام کی نظر میں تشدد اور جارحیت کہلاتی ہے. وہ جہاد جو صرف دفاع کے عنوان سے ہو اور تجاوز کا مقابلہ کرنے کی خاطر ہو اسلام میں مشروعیت رکھتا ہے. آپ اس کے باوجود کہ دفاع کو ایک مقدس امر سمجھتے ہیں، لیکن تقدس کا ملاک حق و حقانیت کا دفاع اور انسانی حقوق اور انسانی آزادی کا دفاع قرار دیتے ہیں. متفکر اسلام شہید مطہری علیہ الرحمہ سورہ بقرہ کی 190ویں آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ استدلال کرتے ہیں کہ تجاوز کرنے والوں اور شر پھیلانے والوں سے جنگ کرو اس سے پہلے کہ ان کا شر ہم تک پہنچے، لیکن اگر غیر متجاوز افراد کے ساتھ جنگ کی جائے تو یہ خود تجاوز اور غیر شرعی عمل اور ظلم ہے. آپ اس بات پر تاکید کرتے ہیں کہ قرآن جہاد کو دفاعی صورت میں منحصر کرتا ہے اور کسی پر بھی جارحیت کی اجازت نہیں دیتا ہے. اسلام امن و سلامتی کا دین ہے، اور اسلام نے ہمیشہ صلح اور سلامتی کو جنگ و جدال پر برتری دی ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام نے ہمیشہ جنگ شروع ہونے سے پہلے دشمنوں کو صلح کی دعوت دی ہے. اسلام صلح کی تاکید کرنے اور ہر طرح کے تجاوز سے روکنے کے ساتھ ساتھ دفاعی جنگوں میں بھی انسانی اقدار اور حرمتوں کی رعایت کرنے کی تاکید کرتا ہے. انسانی اقدار اور حرمتوں سے مراد وہ اخلاقی اصول اور قواعد ہیں جن کی ہر مذہب و ملت کے افراد کے ساتھ جنگ میں رعایت کرنا ضروری ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اصول انسانی فطرت سے وجود پاتے ہیں، اور دین اسلام بھی ان قواعد و اصول کو محترم سمجھتا ہے اور جنگ میں بھی ان کی رعایت کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ چونکہ اسلامی جہاد کا مقصد انسانوں کو توحید کی دعوت دینا ہے، لہذا جہاد میں سب سے پہلے مشرکوں کو اسلام کی طرف دعوت دی جاتی ہے، اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو جنگ درکار نہیں ہوتی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے پیغمبر اسلام سے ایک روایت میں نقل کیا ہے کہ جب آپ کو یمن میں جنگ کے لیے بھیجا گیا تو فرمایا کہ جب تک انہیں اسلام کی دعوت نہ کر لو ان کے ساتھ جنگ مت کرنا، اور اگر خدا تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج چمکتا ہے۔ لہذا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں صلح اور مذاکرات کی دعوت جنگ پر مقدم ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترمہ شازیہ زیدی بڑا گاؤں فیض آباد یوپی ہندوستان سے لکھتی ہیں کہ ریڈیو تہران ہمارا علمی، سماجی اور مذہبی دوست ہے، کیونکہ اس کے پروگرام میرے لیے مدرسے کی طرح ہیں اور بھرپور ہم استفادہ بھی کرتے ہیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں۔ آپ کے پروگرام بہت عمدہ اور معیاری ہوتے ہیں، پوری ٹیم کو میں مبارکباد کی مستحق سمجھتی ہوں اور ان کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں۔ سلامت رہیے، خدا حافظ، آمین۔ جی ہاں سامعین، محترمہ شازیہ زیدی صاحبہ کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
روایت میں ہے کہ لوگوں نے فرعون سے کہا، تم ایک عرصے سے خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو اور دریائے نیل خشک ہے، جب تم یہ کہتے ہو کہ میں خدا ہوں تو اس میں پانی جاری کر دو۔ اس نے کہا، بہت خوب، میں اس دریا کو جاری کیے دیتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد وہ اپنا لشکر لے کر شہر کے باہر آیا، اور صحرا میں پہنچنے کے بعد اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا، تم لوگ یہیں ٹھہرو اور میں یہاں سے آگے جا کر تمہارے لیے دریا میں پانی جاری کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے آگے نکل گیا اور اپنے لشکر والوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس مقام پر کوئی نہیں تھا۔ فرعون اپنے گھوڑے سے اترا، اس نے اپنا تاج اتارا اور خود کو زمین پر گرا دیا۔ اس حالت میں وہ کہہ رہا تھا، اے تمام جہانوں کے خدا، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں جھوٹا ہوں اور جھوٹ بولتا ہوں، لیکن میں آخرت نہیں چاہتا بلکہ دنیا کی بادشاہی اور حکومت چاہتا ہوں، مجھے رسوا مت کر۔ خداوندہ، میں جانتا ہوں کہ تمام کام تیرے ہی ہاتھ میں ہے، میری یہ حاجت بھی تیرے ہی حضور ہے، اور تو دریا میں پانی جاری فرما دے۔ اس کے بعد دریائے نیل میں پانی جاری ہو گیا۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، جو شخص بھی خدا سے جو کچھ چاہتا ہے وہ اسے عطا فرماتا ہے۔ فرعون خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں آخرت نہیں بلکہ دنیا چاہتا ہوں، جیسا کہ شیطان نے بھی آخرت کے بجائے اس دنیا میں قیامت تک زندہ رہنے کی خواہش کی تھی، جو کہ قبول ہو گئی۔
اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
ابھی آپ سامعین نے پروگرام صبح امید سماعت فرمایا. یہ نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں. اور سامعین اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے, اس کے بعد پھر آج کے دن کے دعا پر اس وقت کی نشریات اختتام کو پہنچ جائیں گی. تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 5 آذر, 1 جمادی الاول اور 26 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. یکم جمادی الاول سن 469 ہجری قمری کو ایرانی شاعر و ادیب شرف الدین خالد فینی کاشانی پیدا ہوئے. وہ ایران کے وسطی شہر کاشان کے رہنے والے تھے اور کچھ عرصے تک سلجوکی دربار میں وزارت کے عہدے پر فائز رہے. فینی کاشانی کو عظیم دانشور اور سلجوکی دربار کے وزیر اعظم خواجہ نظام الملک سے عقیدت اور انسیت تھی. وہ نظام الملک کے قتل کے بعد اپنا کام چھوڑ کر بصرہ چلے گئے. وہاں انہوں نے علمی تحقیق انجام دی اور بہت سے شاعروں اور ادیبوں سے تبادلہ خیال کیا. فینی کاشانی نے سلجوقی دربار میں وزارت کے زمانے میں اپنی زندگی سے متعلق ایک کتاب لکھی. یہ کتاب فارسی نثر کا شاہکار شمار ہوتی ہے. چھبیس نومبر سن 1894 عیسوی کو جرمنی کے ماہر طبعیات اور ماہر ریاضیات ہائرنش روڈولف ہرٹس کا 37 سال کی عمر میں انتقال ہوا. وہ سن 1857 عیسوی میں ہیمبرگ میں پیدا ہوئے. ان کو نوجوانی سے ہی طبعیات اور میکینکس میں بہت زیادہ دلچسپی تھی, لہذا تعلیم بھی انہی علوم میں حاصل کی. ہرٹس نے برقی مقناطیسی لہریں یا الیکٹرو میگنیٹک ویوز دریافت کر کے طبعیات اور ریاضی میں بہت سی ایجادات کی راہ ہموار کی. آج جن لہروں یا ویوز کو ہرٹس ویوز کہا جاتا ہے وہ اسی سائنسدان کی دریافت کردہ ہیں. پانچ آذر سن 1369 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان پر مستضعفین افین کی رضاکار فورس بسیج کا قیام عمل میں آیا. محنتی با ایمان اور مختلف سماجی طبقات سے متعلق رضاکاروں کی اس عوامی تنظیم نے اسلامی انقلاب کی تحریک کے تمام محاذوں پر خاص طور سے عراقی جارحیت کے خلاف ملت ایران کے مقدس دفاع کے دوران کلیدی رول ادا کیا ہے. یہ تنظیم ایران کے سماجی اقتصادی اور تہذیبی میدانوں میں آج بھی جوش و جذبے کے ساتھ قائم و دائم ہے. بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بسیج کی تعریف میں فرمایا تھا, یہ اعلیٰ اسلامی اخلاق کی جلواگاہ اور عاشقان خدا اور حقیقی خدمتگاروں کا مجموعہ ہے. پانچ آذر سن 1369 ہجری شمسی کو ایران کے خوشنویسی کے ایک استاد میرخانی کا 80 سال کی عمر میں انتقال ہوا. انہوں نے ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایران کے ممتاز اساتذہ سے فن کتابت سیکھا اور تھوڑے ہی عرصے میں خود اس فن کے استاد ہو گئے. استاد میرخانی کو خط نستعلیق میں خاص مہارت حاصل تھی. وہ شاعری بھی اچھی کرتے تھے۔ استاد میر خانی نے 60 سے زیادہ کتابیں اپنے مخصوص خط میں لکھیں۔ ان کی کتابت کی عمدہ اور بیش بہا یادگاروں میں کلیات سادی اور دیوان حافظ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ چھبیس نومبر سن 2008 عیسوی کو ہندوستان کے سب سے بڑے اقتصادی شہر بمبئی میں دہشت گردوں نے کئی مقامات پر حملے کیے۔ دہشت گردوں کے حملوں میں تقریباً 200 افراد ہلاک اور 300 کے قریب زخمی ہوئے۔ دہشت گردوں نے دو بڑے ہوٹلوں اور بمبئی کے مرکزی لوکل ٹرین ٹرمینل وی ٹی اسٹیشن پر بھی حملہ کیا۔ ان حملوں میں دہشت گردوں نے کئی غیر ملکی سیاحوں کو یرغمال بنا لیا اور کچھ غیر ملکی افراد ہلاک ہوئے۔ ہندوستان کا کہنا ہے کہ ممبئی پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں نے پاکستان میں دہشت گردی کی ٹریننگ حاصل کی تھی۔ ہندوستان نے پاکستان کو ان حملوں کا ذمہ دار قرار دیا تھا۔ پاکستان نے ہندوستان کے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے ان واقعات کی مشترکہ تحقیقات کے لیے آمادگی کا اعلان کیا تھا۔ چھبیس نومبر سن 2012 عیسوی کو دنیا میں پہلی بار گردے کی پیوند کاری کرنے والے ڈاکٹر جوزف ایڈورڈ مرے کا انتقال ہوا۔ وہ 1 اپریل 1919 کو امریکہ کی ریاست ماساچوسٹ کے شہر ملفورڈ میں پیدا ہوئے تھے۔ 1950 عیسوی کے عشرے کے اوائل تک دنیا میں کسی بھی عضو بدن کی پیوند کاری نہیں ہوئی تھی، لیکن ڈاکٹر مرے اور ان کے ساتھی بوسٹن میں پیٹر ہسپتال میں کتوں میں پیوندکاری انجام دینے میں کامیاب ہوئے۔ دسمبر سن 1954 عیسوی میں انہوں نے ریچرڈ اور رونالڈ ہیرک نام کے 23 سالہ دو جڑواں بھائیوں کی گردے کی پیوندکاری کی۔ یہ دنیا میں انسانی عضو کی پہلی پیوندکاری تھی۔ رونالڈ لی ہیرک نے، جو نزع کی حالت میں تھا، اپنے گردے جڑواں بھائیوں کو عطیہ کر دیے، اور اس طرح وہ اپنے عضو کو عطیہ کرنے والے دنیا کے پہلے شخص بن گئے۔ ڈاکٹر جوزف مرے نے چند سال کے بعد دو دیگر جڑواں افراد کی بھی پیوند کاری کی تھی۔ سن 1990 میں ڈاکٹر جوزف مرے اور ڈاکٹر ڈونالڈ تھامس کو مشترکہ طور پر طب کا نوبل انعام دیا گیا۔ ڈاکٹر جوزف مرے کا انتقال بوسٹن کے اسی ہسپتال میں ہوا جہاں انہوں نے دنیا کی پہلی پیوندکاری کا آپریشن کیا تھا۔ ان کا انتقال دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے ہوا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالة المتحرزين و اعوذ بالله تعالى من جور الجائرين و كيد الحاسدين و بغي الظالمين و احمده فوق حمد الحامدی اللهم انت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين. Thank you.